چوتھا مقام دلائل میں اختلاف. دلائل کا اختلاف بھی اسباب کے اختلاف کی طرح ہے، کیونکہ سبب حلت و حرمت کے حکم کا سبب بنتا ہے اور دلیل حلت و حرمت کی معرفت کا سبب بنتی ہے. اس لیے جب تک بندوں کو دلائل کی معرفت نہ ہو اس وقت تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ وہ نفس الامر میں ثابت ہیں اور اللہ کے علم میں موجود ہیں. ان سطور میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ دلائل کے اختلاف سے بھی شبہات پیدا ہوتے ہیں. کبھی یہ اختلاف شرعی دلائل کے تعارض کی صورت میں رونما ہوتا ہے، کبھی علامت دالہ کے تعارض کی وجہ سے، اور کبھی اشباح و نظائر کے اختلاف سے. ہم اختلاف دلائل کی ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں. پہلی قسم دلائل شرع کا تعارض. مثلا قرآن کریم کی دو عمومی آیتیں یا دو حدیثیں یا دو قیاس یا ایک قیاس اور ایک آیت یا حدیث میں تعارض ہو، تعارض کی یہ تمام صورتیں شبہ کا باعث ہوتی ہیں. دلائل کے تعارض کے وقت اگر کوئی ترجیح نہ ہو تو اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو، اور اگر حرمت کے پہلو کو ترجیح ہو تو اسی کا اختیار کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، مگر عمل نہ کرنا ورع ہے. ورع کے سلسلے میں مواضع خلاف سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے، اگرچہ مقلد کے لیے اس مفتی کے فتوے پر عمل کرنا جائز ہے جسے وہ شہر کے علماء میں افضل سمجھتا ہو. مفتی کی افضلیت اور قابلیت معلوم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مقلد فتاوی کا علم بھی رکھتا ہو، بلکہ جس طرح شہر کے ماہر اطباء کا علم لوگوں کے بتلانے سے ہوتا ہے، اسی طرح سننے سے اور دلائل و قرائن سے یہ بات بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ فلاں مفتی زیادہ ماہر اور قابل ہے. تفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تمام آئمہ کے مذاہب میں سے سہل ترین مذہب تلاش کرے اور اس پر عمل شروع کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اولاً تتبع و تلاش کرے اور جس مذہب کو اپنے غالب ظن کے اعتبار سے افضل و بہتر سمجھے اسی کی تقلید کرے اور ہرگز اس کے خلاف پر عمل نہ کرے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ اس کے امام کا فتویٰ کسی دوسرے امام کے فتوے کے مخالف و متعارض ہو تو اسے کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں فتووں پر عمل ہو جائے. اس خلاف سے بچنا ورا موقد میں داخل ہے، یہ مقلد کا حکم ہے. جانب حلت کو ترجیح حاصل ہونے کی صورت میں مجتہد کے ورا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے. چنانچہ اکابرین سلف میں بہت سے ایسے مفتی گزرے ہیں جو کسی چیز کی حلت کا حکم دینے کے باوجود ازرو ورا اس سے اجتناب کرتے تھے تاکہ شبہات سے بچتے رہیں. ہم ورع کی صورت کو تین مراتب میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مخالف کی دلیل مضبوط ہو اور دوسرے مذہب کے لیے کوئی دقیق وجہ ترجیح موجود ہو. اس صورت میں مستحب موقد یہ ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے. مثلا اس تعلیم یافتہ کتے کا پکڑا ہوا شکار جو پکڑ کر خود کھانے لگے، اس شکار کے استعمال سے بچنا تو ورا میں داخل ہے، اگرچہ مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن کیونکہ اس سلسلے میں امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق یہ شکار حلال ہے اور دوسرے قول کے مطابق جو دقیق قیاس پر مبنی ہے حرام ہے، ہم نے حرمت کے قول ہی کو ترجیح دی ہے. اسی طرح اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول جدید یعنی قول قدیم کے مخالف ہے تو امام ابو حنیفہ یا کسی دوسرے امام کے قول کے مطابق پایا جائے تو اس میں بھی ورع کرنا بے حد ضروری ہے، اگرچہ مفتی قدیم قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتویٰ دے. اس جانور سے احتراز کرنا بھی جس پر ذبح کے وقت بسم اللہ نہ کہی گئی ہو اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے. ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے سلسلے میں وارد آیت کریمہ سے وجوب سمجھ میں آتا ہے، روایات بھی آیت کی موید ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شکار کے متعلق دریافت کرتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرماتے، اذا ارسلتا کلبک المعلم وذکرتا علیہ اسم اللہ فقل۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم اپنے سکھلائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لو، شکار کھا لو۔ ایک روایت میں ہے، ما انحر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فقلو۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس جانور کا خون بہایا جائے اور اس پر بسم اللہ کہی جائے تو اسے کھا لو۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیحہ کی صحت کے لیے بوقت ذبح بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایک صحیح روایت میں یہ الفاظ ہیں، المؤمن یذبح علی اسم اللہ سمع او لم یسم۔ مومن اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے چاہے وہ زبان سے بسم اللہ کہے یا نہ کہے۔ یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت ان الفاظ میں معروف نہیں ہے، البتہ ابو داؤد نے مراسیل میں حلت سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ذبیحۃ المسلم حلال ذکر اسم اللہ او لم یذکر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ عام ہو اور آیات و احادیث کے ظواہر میں بھی اس سے تبدیلی واقع ہو، یعنی اس روایت کی وجہ سے ذبح پر قسمیہ کا جواب ساقط ہو جائے جو مذکورہ احادیث کا منشا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث ناسی یعنی بھولنے والے کے لیے خاص ہو، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کی تائید طبرانی، اوسط، دارقطنی، ابن عدی اور بحقی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، قال رجل یا رسول اللہ الرجل من یذبح دینسی ان یسمع اللہ فقال اسم اللہ علی کل مسلم۔ اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس احتمال کی بنا پر آیات اور احادیث کے ظواہر اپنی جگہ پر رہیں گے، ان میں کسی قسم کا کوئی تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ اس احتمال کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ناسی معذور ہوتا ہے، لیکن ہم نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے، اس روایت کو عام رکھا ہے اور دیگر روایات میں تاویل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی مقابل احتمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ کہی جائے اس سے بچنا ضروری ہے اور ورا کے پہلے درجے میں داخل ہے۔ دوسرا مرتبہ وسوسے اور وہم سے قریب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص مذبوحہ کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ یا ذب یعنی گوہ کھانے سے احتراز کرے، حالانکہ صحیح روایت سے جنین یعنی پیٹ کا بچہ کی حلت ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکاۃ الجنین زکاۃ اما۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بچہ کا ذبح ہونا اس کی ماں کا ذبح ہونا ہے۔ نہ اس روایت کے متن میں کوئی احتمال ہے اور نہ سند میں کوئی ضعیف ہے۔ اسی طرح گوہ کے بارے میں بھی صحیح روایت یہ ہے کہ اس کا گوشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، بخاری و مسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں منقول ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت نہیں پہنچی تھی، اگر پہنچتی تو وہ ضرور اس کے مطابق حکم دیتے اگر انصاف سے کام لیتے، اور کوئی شخص انصاف نہ کرے تو اس باب میں اس کا خلاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس میں سند کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف معروف نہ ہو مگر حلت کا غلبہ خبر واحد سے ہوا ہو. اب بعض لوگ خبر واحد کی بنیاد پر اس مسئلے میں بھی ورع کرنے لگیں اور دلیل یہ دیں کہ خبر واحد میں لوگوں کا اختلاف ہے. بعض علماء اسے بطور حجت تسلیم کرتے ہیں اور بعض اس کی حجت کا انکار کرتے ہیں, اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں. اس لیے میں احتیاط کا پہلو مد نظر رکھوں گا, اور احتیاط یہی ہے کہ میں منکرین حجیت کا ساتھ دوں اگر ناقلین روایت عادل اور ثقہ ہیں, لیکن یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ ان سے بیان میں غلطی ہو جائے یا وہ لوگ کسی خفی مقصد کے لیے جھوٹ بولیں. بعض اوقات ثقہ بھی ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اسے سننے میں انہیں وہم ہوا ہو. کسی صحابی سے اس قسم کا ورع منقول نہیں ہے, حالانکہ ان میں اعلیٰ پائے کے متقین اور متورعین موجود تھے. ان کا اصول یہ تھا کہ جب وہ کوئی بات کسی ثقہ سے سنتے تو اس پر یقین کرتے. ہاں, اگر راوی ہی کسی خاص سبب یا معین دلالت کی بنا پر متہم ہو تو بلا شبہ توقف کرنا چاہیے, اگرچہ وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن خبر واحد سے بلا وجہ اختلاف کرنا اور اخبار احاد سے ثابت شدہ مسائل میں احتیاط و ورع سے کام لینا معتبر نہیں ہے. مثلا نظام اجماع کا مخالف ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اجماع حجت شرعیہ نہیں ہے. اگر اس طرح کے ورع کی اجازت دے دی گئی تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دادا کی میراث نہ لے اور یہ کہے کہ قرآن میں پوتے کا ذکر نہیں ہے, صرف بیٹے کا ذکر ہے, حالانکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوتے کے حق میں صحابہ کا اجماع ہے. نظام اس اجماع کا مخالف ہے. اس کے خیال میں صحابہ معصوم نہیں ہیں, ان سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے. یہ ایک خیال خام ہے. اگر اس خیال کو اہمیت دی گئی تو یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کریم کے عام الفاظ سے جو حقائق اور معانی ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ بھی رد کر دیے جائیں, کیونکہ بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں کوئی عموم نہیں ہے بلکہ جو بات صحابہ کرام نے قرائن اور دلائل کے ذریعے سمجھی ہے بعد والوں کے لیے وہی حجت ہے. اگر صحابہ بھی تہمت سے بری نہیں تو ان کے بتلائے ہوئے معانی کب معتبر ہوں گے؟ بہرحال یہ تیسرا مرتبہ ان وسوسہ ہے, ورا کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس تفصیل سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ شبہات کے اطراف میں مبالغہ اور غلو زیادہ ہوتا ہے. اس لیے ہماری رائے ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو دل کی طرف رجوع کیا جائے. اگر دل میں کوئی بات کھٹکے تو اس سے بچنا چاہیے. سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسوسوں کے دوائی سے اپنے دل کی حفاظت کرے. جب بھی دل میں کوئی بات آئے تو وہ حق ہو, کراہت کے موقع پر خلش ضرور ہو. وسوسے دل کا سکون درہم برہم نہ کریں, کیونکہ اس طرح کا دل شاذ و نادر ہی ملتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ دل سے فتویٰ لیں, بلکہ صرف وابسہ سے فرمایا کہ اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں. دوسری قسم علامات کا تعارض. دوسری قسم یہ ہے کہ ان علامات میں تعارض ہو جو کسی چیز کی حلت اور حرمت پر دلالت کریں. مثلا کسی وقت میں کوئی چیز لوٹ لی جائے, بعد میں وہ کسی نیک شخص کے پاس ملے اور یہ یقین ہو کہ اس جیسی چیز بغیر لوٹے ملنا دشوار ہے, تو یہاں حلت اور حرمت دونوں کی علامتیں موجود ہیں اور دونوں متعارض ہیں. قابض کی نیکی حلت پر دلالت کرتی ہے, اور یہ بات کہ اس جیسی چیز لوٹ مار کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے حرمت کی دلیل ہے. اسی طرح کی بعض صورتیں یہ ہیں, مثلا کسی چیز کے متعلق ایک عادل شخص یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے, اسی درجے کا دوسرا عادل اس کی حلت کی گواہی دے, یا دو فاسقوں کی گواہی کسی ایک چیز کے متعلق ہو, یا لڑکے اور بالغ کے قول متعارض ہو ہو جائیں، ان تمام صورتوں میں معاملہ مشتبہ رہے گا۔ اگر کسی ایک جانب ترجیح کی شکل موجود ہے تو اسی کا حکم کیا جائے گا، اور حلت کی صورت میں احتیاط بہتر ہے۔ اگر ترجیح کی کوئی شکل نہ ہو تو توقف ضروری ہوگا۔ تعارف، بحث اور سوال کے ابواب میں اس اجمال کی تفصیل عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری قسم اشباح کا تعارض۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ان صفات میں اشباح کا تعارض ہو جائے جن سے حکم متعلق ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرا مال فقہا کو دے دیا جائے۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ میں ماہر ہوں، جن لوگوں نے ایک دو روز یا دو چار ماہ سے اس کوچے میں قدم رکھا ہے، وہ اس وصیت میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن ان دونوں ماہر اور مبتدی کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ ان درجات میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ایسے موقع پر مفتی کو ظن و اجتہاد سے کام لے کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شبہ کا دقیق ترین مقام ہے۔ یہاں ایسی ایسی باریکیاں موجود ہیں کہ بعض اوقات مفتی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مثلا کوئی موصوف ایسی صفت رکھتا ہو جو دو درجوں کے عین درمیان میں ہو، نہ ادھر اور نہ ادھر، مفتی کے لیے دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے موصوف کو کس جانب میں رکھے۔ بہرحال یہ اشباح کے اختلاف کی ایک مثال ہے۔ صدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ محتاجوں پر صرف کر دیے جائیں، لیکن محتاجوں میں بھی متعارض اشباح و نظائر موجود ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ان کے متعلق صاف ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سا مال و متاع ہے، ایسے لوگ یقینی طور پر غنی ہیں اور صدقات کا مصرف نہیں بن سکتے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بے شمار پیچیدہ مسائل ہیں، لا تعداد درجات ہیں۔ مثلا ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، کچھ سامان، کپڑے اور کتابیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں بقدر حاجت ہیں تو وہ شخص صدقات کا مصرف بن سکتا ہے، اور قدر حاجت سے زائد ہیں تو مصرف نہیں بن سکتا۔ پھر حاجت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کا علم محض اندازے اور ظن و تخمین سے ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کے پاس مکان ہے تو یہ بحث آ پڑے گی کہ مکان کس قدر وسیع ہونا چاہیے، وہ شہر کے وسط میں ہو یا ایک طرف، کیونکہ مکان کی وسعت یا تنگی، تعمیرات کی قلت اور کثرت، نیز محل وقوع کے اختلاف سے قیمتوں میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شخص کے لیے ایک مکان کافی ہے یا اسے ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اساس البیت کے متعلق تفصیلات طے ہوں گی، برتن تانبے کے ہیں یا مٹی کے، ان کی تعداد اور قیمت کیا ہے۔ پھر حوائج میں بھی تفصیل ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہر روز ضرورت پڑتی ہے، جیسے کھانے پینے کے برتن، بعض کی ضرورت سال بھر میں ایک بار پیش آتی ہے، جیسے موسم سرما کے کپڑے اور بستر وغیرہ، بعض چیزوں کی ضرورت برسوں میں ایک مرتبہ پڑتی ہے۔ بہرحال یہ اتنی پیچیدہ اور دشوار گزار صورتحال ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے ذیل کی حدیث شریف پیش نظر رہنی چاہیے، دعا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، یہ حدیث پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں محل ریب ہیں، مفتی کے لیے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مفتی ظن و تخمین سے فتویٰ دے بھی دے تو حلت کی صورت میں مستفتی کے لیے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ دشواری ان مسائل میں ہے کہ اہل و عیال اور اقربا کا نفقہ کتنا واجب ہے، نیز فقہا اور علماء کو بیت المال سے کتنا وظیفہ ملنا چاہیے۔ یہاں بھی دو مقابل پہلو ہیں، ایک کم دوسرا زائد، ان دونوں کے متعلق معلوم ہے، دونوں میں متشابہ امور ہیں جو افراد و حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں تک اصل حاجات کا تعلق ہے، باری تعالی کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے لیے ضرورتوں کی حدود سے واقف ہونا ممکن نہیں ہے۔ مثلا ایک ہٹے کٹے آدمی کی کم از کم خوراک آدھا سیر غلہ ہے، اس سے کم اس کے لیے کمتر ہے اور ڈیڑھ سیر قدر کفایت سے زیادہ ہے۔ آدھا سیر اور ڈیڑھ سیر کے درمیان جو درجات ہیں ان کا علم نہیں، بعض لوگوں کی خوراک آدھ سیر سے کم اور بعض کی اس سے زیادہ، بعض کی ایک سیر یا کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اہل ورع کو چاہیے کہ وہ شبہات کو چھوڑیں اور یقینیات پر عمل کریں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے۔ اس قاعدے کا تعلق ان تمام احکام سے ہے جو کسی سبب سے متعلق ہوں، اور وہ سبب ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اہل عرب نے اور دوسری زبان والوں نے الفاظ کے معانی کی حدود متعین نہیں کی ہیں، بلکہ ایک لفظ اپنے معنی کے تمام افراد کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ اس میں وہ معنی تمام ہوں یا ناقص یا زائد، ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے اس کے معنی کے دونوں متقابل طرف جدا ہو جائیں، جیسا کہ علم الحساب میں ہوتا ہے۔ مثلا 6 کے عدد کے معنی متعین ہیں، یہ لفظ نہ 6 سے کم کے لیے مستعمل ہے اور نہ زائد کے لیے۔ حسابیات میں یہ تحدید ضرور ہے، لیکن لغوی الفاظ میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم یا حدیث شریف میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے مقتضا میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا شک پیدا نہ ہو، اس لیے وصایا اور اوقاف میں اس فن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص صوفیہ کے لیے کوئی چیز وقف کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، مثلا اس لفظ کے تحت، مگر اس لفظ کے تحت کون لوگ آئیں گے، اس کا مصداق کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آسان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کی نزاکتیں ہیں، ہم نے محض تقریب الی الفہم کے لیے صوفیہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ بہرحال دو متقابل طرفوں یا پہلوؤں کے درمیان جو متعارض علامتیں ہوتی ہیں، ان سے یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان شبہات سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں اگر غلبہ ظن کی دلالت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد دعا ما یریبک الی ما لا یریبک پر عمل کرنے سے کوئی ایک پہلو متعین ہو جائے۔ شبہ کے یہ چار مقامات ہیں جن کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک دوسرے کی بنسبت سختی اور تشدد بھی ہے، اور اگر ایک چیز میں مختلف شبہات جمع ہو جائیں تو معاملہ اور بھی پریشان کن بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص مختلف فیہ کھانا خریدے، بائے نے اور وہ کھانا کسی شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض جمعے کی اذان کے بعد لیا ہو، اور اس مال میں حرام کا اختلاط بھی ہو، اگرچہ تمام مال حرام نہ ہو، مگر حرام اپنی قلت کے باوجود تمام مال کو مشتبہ بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں کئی شبہات بیک وقت موجود ہیں۔ پہلا، مختلف فیہ کھانا خریدنا۔ دوسرا، شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض حاصل کرنا۔ تیسرا، جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا۔ چوتھا، بائے کے مال میں حرام کا اختلاط ہونا۔ شبہات کی کثرت کی وجہ سے اس معاملات میں شدت زیادہ ہوگی۔ بہرحال ہم نے ان شبہات کے مراتب سے واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تمام مراتب کا حصر کر سکے، اس کا بہت کچھ مدار خود مبتلا بہ پر ہے۔ جب بھی کوئی شبہ پیش آئے، ہماری شرح کی روشنی میں شبہات میں اس کا درجہ متعین کرے، اور اگر کسی شبہ کا درجہ متعین نہ ہو سکے تب بھی اجتناب کرے، گناہ وہی ہے جو دل میں کھٹکے۔ جن مواقع پر ہم نے دل سے فتویٰ لینے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہیں، جہاں مفتی اباحت کا حکم دیتا ہے، جن مسائل میں حرام کا فتویٰ ہو وہاں اجتناب کرنا واجب ہے۔ پھر دل سے فتویٰ لینے کے معاملے میں ہر دل کا اعتبار نہیں ہے، بہت سے لوگ وہمی ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز میں برائی کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں، بعض لوگ حریص اور لالچی ہوتے ہیں کہ ہر چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں، یہ دونوں دل معتبر نہیں ہے، بلکہ صرف اس توفیق یافتہ عالم کا اعتبار ہے جو حالات کی نزاکتوں سے باخبر ہو۔ لیکن اس طرح کے دل کامیاب ہیں، جس شخص کو اپنے دل پر اعتماد نہ ہو اسے اس صفت کے حامل دل سے فیضان حاصل کرنا چاہیے اور اپنا واقعہ اس دل کے سامنے رکھنا چاہیے۔ زبور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں نہ تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا اور نہ تمہارے روزوں کو، بلکہ میری توجہ کا مستحق وہ شخص ہوگا جس کو کسی معاملے میں شک پیش آئے اور وہ میری خاطر اس سے دست بردار ہو جائے، میں شخص پر نظر کرم کروں گا، اپنی نصرت سے اس کی تائید کروں گا اور اپنے ملائکہ کے مابین اسی پر فخر کروں گا۔ تیسرا باب، حلال کی تلاش و جستجو۔ واضح ہو کہ جب کوئی شخص تمہیں کوئی ہدیہ دے یا تمہارے سامنے کھانے کی کوئی چیز رکھے یا تم کسی شخص سے کوئی چیز خریدو یا ہبہ میں حاصل کرو، تو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حلت و حرمت کی تحقیق کرو اور دینے والے سے یہ کہو کہ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں ہے اس لیے ہم لینے سے معذور ہیں، بلکہ ہم پہلے تحقیق کریں گے بعد میں لیں گے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ مطلق تحقیق نہ کرو اور جن چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو انہیں لے لیا کرو، بلکہ بعض اوقات سوال کرنا واجب ہے، بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات مستحب اور بعض اوقات مکروہ ہے۔ اس باب میں ہم ایسے تمام مواقع کی وضاحت کریں گے۔ اس سلسلے میں مختصر اور اصولی بات یہ ہے کہ سوال کی ضرورت شبہات کے مواقع میں پیش آتی ہے، اور شبہ ان معاملات میں پیدا ہوتا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا مال سے۔ ذیل میں ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ مالک کے حالات، تمہارے علم و معرفت کے اعتبار سے مالک کے تین احوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ مجہول ہو، دوسرا یہ کہ مشکوک ہو، تیسرا یہ کہ ظن کی دلالت سے معلوم ہو۔ پہلی حالت مجہول، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو اس کے فساد یا ظلم پر دلالت کرے، مثلا سپاہیوں کی وردی یا ان کے تمغے، اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہے جو اس کی نیکی یا صلاح پر دلالت کرے، مثلا صوفیہ اور اہل علم کا لباس، غرض یہ کہ وہ ہر طرح کی علامت سے خالی ہو۔ ایسے شخص کو مجہول الحال کہا جائے گا، جیسے تم کسی اجنبی بستی میں پہنچو، وہاں تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس میں نہ صلاح کی علامت ہو اور نہ فساد کی، تم اس کی حیثیت سے اس کے بارے میں صحیح یا قطعی رائے قائم کرنے سے قاصر ہو، ایسے شخص کو تم مجہول الحال کہو گے۔ اسی طرح اگر تم کسی بازار میں جاؤ، وہاں تمہیں قصائی، نانبائی یا دوسرے پیشاور ملیں، ان میں نہ ایسی کوئی علامت ہو جو خیانت، فریب یا کذب بیانی پر دلالت کرے، اور نہ ایسی کوئی علامت پائی جائے جس سے معلوم ہو کہ وہ سقا اور قابل اعتماد ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ان کی حالت مجہول یعنی نامعلوم ہے، ان کی حالت کو مشکوک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شک کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملے میں دو مختلف متضاد اعتقادات ہوں اور ان کے اسباب بھی ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔ زیر بحث صورت میں نہ کوئی اعتقاد ہے اور نہ اس کا کوئی سبب، اکثر فقہا جہل اور شک میں فرق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہماری گزشتہ تقریر سے تم نے یہ بات بخوبی جان لی ہوگی کہ مجہول میں ورع کا تقاضا ترک و اجتناب ہے۔ یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 30 برس سے میرا معمول یہ ہے کہ جس چیز سے میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی میں نے اسے ترک کر دیا۔ کچھ بزرگ آپس میں محو گفتگو تھے، بحث کا موضوع یہ سوال تھا کہ سب سے زیادہ مشکل عمل کون سا ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ مشکل ترین عمل ورع ہے۔ حسان ابن سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ورع سے آسان عمل کوئی نہیں ہے، جب بھی دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ورع کا مقتضی تھا۔ اب ہم مجہول کا ظاہری حکم بیان کرتے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے کوئی مجہول الحال شخص کھانا پیش کرے یا کوئی ہدیہ دے یا تم کسی ایسے شخص کی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے حالات کی تحقیق کرو، بلکہ شخص کا مسلمان ہونا اور اس چیز پر قابض ہونا جو وہ تمہیں دے رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور تم اسے لے سکتے ہو۔ یہ کہنا حماقت ہے، کیونکہ ظلم کا دور دورہ ہے، خرابی کا زمانہ ہے۔ عام طور پر یہ لوگ بدمعاملگی کا شکار ہیں، اس لیے یہ شخص بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ وسوسہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کے متعلق اس طرح کی بدگمانی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ شخص صاحب ایمان ہے، اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدزنی روا نہ رکھی جائے۔ اگر تم نے دوسروں پر قیاس کرتے ہوئے اس شخص کے متعلق بھی غلط رائے قائم کی تو تمہارے گناہگار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کی دیوی چیز لے لیتے تو اس کی حرمت مشکوک ہوتی، اور مشکوک حرمت کی بنا پر سزا بھی مشکوک ہوتی ہے، لیکن بدگمانی مشکوک نہیں، یقینی ہے، اس لیے اس کا گناہ بھی یقینی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جواز پر صحابہ کرام کا اسوہ واضح دلیل ہے۔ یہ حضرات غزوات اور اسفار کے دوران بستیوں میں جاتے تو دعوتیں قبول کر لیتے، شہروں میں قیام کرتے تو بازاروں میں خرید و فروخت کرتے، حالانکہ ان حضرات کے زمانے میں بھی حرام مال کی کثرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے شک کے بغیر تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی جب کوئی چیز حاضر کی جاتی تو آپ اس کا حال دریافت نہ فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی اس سے مستثنی ہے۔ ان دنوں جب کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو آپ دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، اور یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے ان میں سے اکثر مفلس اور مفلوک الحال لوگ تھے۔ غالب گمان یہی تھا کہ جو کچھ ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوگا۔ نیز کسی شخص کا مسلمان ہونا اور قابض ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص دعوت کرتا تو رد نہ فرماتے، نہ یہ دریافت فرماتے کہ تمہاری دعوت صدقہ تو نہیں۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس لیے کہ عام عادت یہی ہے کہ دعوتیں صدقہ نہیں ہوتیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت کی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا اور کدو سے بنا ہوا کھانا پیش کیا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ عائشہ بھی ہوں گی. اس شخص نے انکار کیا, آپ نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. بعد میں وہ شخص راضی ہو گیا, چنانچہ آپ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے تھیں. درزی نے دونوں مہمانوں کے سامنے چربی کا سالن رکھا, اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ان روایات میں کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کھانے کی حلت یا حرمت کے متعلق سوال کیا ہو یا لوگوں سے داعی کے حالات دریافت فرمائے ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ پی کر دریافت کیا کہ تو اس لیے کہ انہیں شک پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ حرام طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پلا دیا تو آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تھا. ان کا استفسار بھی شک کی بنا پر تھا, شک اس لیے پیدا ہوا کہ اس دن دودھ کا ذائقہ بدلا ہوا تھا. مجہول الحال شخص کی دعوت اس کے حالات کی تحقیق کیے بغیر قبول کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اگر گھر میں زیب و زینت کا سامان وافر مقدار میں نظر آئے تو مدعو کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ داعی کے پاس حرام مال زیادہ ہے, ورنہ اتنا بہت سا سامان اس کے پاس کہاں سے آیا. ممکن ہے کہ شخص کو یہ سب چیزیں وراثت میں ملی ہوں, یا اس کا کوئی جائز ذریعہ آمدنی ایسا بھی ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بلا شبہ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ شخص سے پوچھنا بھی نہ چاہیے, بلکہ اگر کوئی شخص اس درجۂ ورا کا پابند ہو کہ بلا تحقیق اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالنا چاہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے. سوال کر کے اسے تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال میں ایذا بھی ہے اور توہین بھی, اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اگر یہ دلیل دی جائے کہ شاید سوال کرنے سے وہ تکلیف محسوس نہ کرے تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اسی شاید کے خوف سے تم سوال کر رہے ہو. اگر شاید ہی پر اکتفا کر لیتے تو اچھا تھا, شاید اس کا مال حلال ہی ہوتا. سوال کرنے میں جہاں یہ امکان ہے کہ وہ ایذا محسوس نہ کرے, وہاں یہ امکان بھی ہے کہ شاید وہ ایذا محسوس کرے. مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ مشتبہ اور حرام مال کھانے کے گناہ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. پھر یہ بھی جائز نہیں کہ کسی دوسرے شخص سے اس کے حالات اس طرح معلوم کیے جائیں کہ وہ بھی واقف ہو جائے. اس صورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے, بلکہ اس میں بدگمانی اور توہین کے ساتھ تجسس اور غیبت بھی موجود ہے. باری تعالی نے ان تمام امور سے منع فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن انهم ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعدا. پارہ نمبر 26 رکو نمبر 14 آیت نمبر 1. اے ایمان والو, بہت سے گمانوں سے بچا کرو, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, اور سراغ مت لگایا کرو, اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. بعض جاہل عبادت گزار محض اس لیے کہ حلال غلہ کے استعمال اور ورع و تقویٰ میں مشہور ہو جائیں, داعی سے سخت لب و لہجے میں اس کے مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور اسے اپنی تلخ گوئی سے وحشت میں مبتلا کر دیتے ہیں. شیطان ان کے دل سے اس طرز عمل کی برائی نکال دیتا ہے. اگر یہ لوگ دیانت سے کام لیں تو انہیں اس کا زیادہ خوف نہ ہو کہ ان کے پیٹ میں مجہول شے پہنچ رہی ہے, بلکہ اس کا خوف زیادہ ہو کہ ان کے طرز عمل سے مسلمان بھائی سخت تکلیف محسوس کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے اس چیز کا مواخذہ نہیں ہوگا. البتہ اس بدگمانی اور توہین مسلم کے متعلق ضرور باس پرس ہوگی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کے متعلق معلوم نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام, اور اس میں کوئی ایسی علامت یا قرینہ بھی موجود نہ ہو جس سے اس کی حالت میں شبہ واقع ہو, تو ورا یہ ہے کہ کھا لے اور مسلمانوں کے سلسلے میں حسن ظن رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا، جو شخص ورا میں ان سے سبقت لے جانے کا مدعی ہو وہ گمراہ ہے، مبتدا اور فاسق ہے، یہ لوگ متبع شریعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا تناول کیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ صدقہ کا کھانا تھا؟ فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، آپ نے صدقہ دینے والے کے متعلق دریافت نہیں فرمایا، حالانکہ صدقہ دینے والا مجہول تھا۔ دوسری حالت مشکوک۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مالک میں شک ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کی دلالت نے اس میں شک پیدا کر دیا ہو۔ ذیل میں ہم شک کی صورت اور اس کا بیان کریں گے۔ شک کی صورت یہ ہے کہ جو چیز مالک کے پاس ہے اس کی حرمت پر کوئی دلیل خود مالک کی خلقت یا لباس یا نعل اور قول ہو۔ مثلاً وہ شخص ترکوں، جنگلیوں، ظالموں اور رہزنوں کے طور طریقے اپنا لے، اس شخص کی مونچھیں اور سر کے بال اس طرح کی مونچھیں اور سر کے بال رکھے جیسے مفسدہ پردازوں کے ہوتے ہیں، قبا اور ٹوپی پہنے، ظالم سپاہیوں کی وضع اختیار کرے، اس کے قول و عمل سے ظاہر ہو کہ وہ حرام کے باب میں زیادہ احتیاط پسند نہیں ہے، اس طرح کی تمام صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اس طرح کے کسی آدمی سے خرید و فروخت کرنا چاہے یا اس کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنے کا ارادہ کرے، تو دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مالک کا قابض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملک ہے، جہاں تک شک کی علامات کا تعلق ہے وہ ضعیف ہیں، اس لیے ایسے شخص سے لین دین کرنا جائز ہے اور نہ کرنا ورا میں داخل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ضعیف دلالت ہے، اس کے مقابلے میں وہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ایسے شخص سے لین دین کرنا درست نہ ہونا چاہیے۔ ہم اسی دوسرے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ حدیث اس کتاب میں کئی بار گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اس حدیث میں امر استحبابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے ہو۔ نیز ایک حدیث میں ہے، الاثم حزاز القلوب، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، یہ حدیث اسی کتاب میں کئی بار گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیان کردہ صورت میں دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت فرمانا کہ یہ کھانا صدقہ ہے یا ہدیہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام سے اس کی آمدنی کے متعلق اور حضرت عمر کا دودھ کے سلسلے میں استفسار کرنا شک کی بنا پر تھا، اگرچہ اسے ورا پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، مگر ورا پر محمول کرنے کے لیے قیاس حکمی کی ضرورت ہے، اور قیاس اس کی حلت کی شہادت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہاں قبضہ اور اسلام کی دلالت مذکورہ بالا دلالتوں سے مزاحم ہے۔ دلالتوں کے اس تزاحم کی وجہ سے حلت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ ہاں اگر اس شک کی کوئی علامت نہ ہوتی تو حکم سابق بدستور باقی رہتا۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی جگہ متغیر پانی ملے اور اس کے متعلق یہ احتمال ہو کہ زیادہ دیر تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن آیا اور پانی میں پیشاب کر کے چلتا بنا، اب اس میں یہ احتمال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ پانی کا رنگ ہرن کے پیشاب سے متغیر ہوا ہے، اس لیے سابقہ حکم باقی نہیں رہے گا۔ مفروضہ صورت بھی اس مثال سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دلالتوں کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے. مثلا لمبی مونچھیں رکھنا ظالموں کی حیت اختیار کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص مال کے معاملے میں ظلم کا ارتکاب ضرور کرتا ہوگا. قول اور فعل اگر شریعت کے مخالف ہوں اور ان کا تعلق مال سے ہو تب بھی یہی کہا جائے گا. مثلا کسی شخص کو ظلم اور غصب کا حکم دیتے ہوئے سنا یا سودی کاروبار میں ملوث دیکھا تو یہی خیال ہوگا کہ وہ خود بھی ظلم کرتا ہوگا اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر حاصل کرتا ہوگا. اس بنا پر مال کے سلسلے میں حرام ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کا کردار مال کے سلسلے میں مجروح نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے خراب ہو، مثلا یہ کہ وہ غصہ کی حالت میں گالیاں دیتا ہے یا اجنبی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، تو کردار کی خرابی سے مال کی حلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں پاکیزہ خو ہیں، حلال کے علاوہ کچھ نہیں لیتے، لیکن غصے کی حالت میں انہیں اپنے نفس پر یا زبان پر قابو نہیں رہتا، وہ فحش گوئی یا نظر بازی جیسے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں. بہرحال دلالتوں میں یہ تفاوت ہے، اس تفاوت کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے. پھر اگر اس طرح کی دلالتیں کسی مجہول الحال شخص میں پائی جائیں تو اس کا حکم اور ہے، اور کسی ایسے شخص میں پائی جائیں جو ورا میں مشہور ہو اور نماز روزہ اچھی طرح کرتا ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں اور دوسرے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو نماز روزہ طہارت اور تلاوت اچھی طرح کر لیتے ہیں لیکن مال کے سلسلے میں ان کا پہلو کمزور ہوتا ہے. ان معاملات میں بھی دل کے میلان کے مطابق اقدام کرنا چاہیے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ کوئی خاص معاملہ کسی ایسے مخفی سبب سے ہم رشتہ ہو جس کی اطلاع اس بندے اور رب الارباب کے علاوہ کسی کو نہ ہو. دل میں کھٹکنے کے یہی معنی ہیں. ایک اہم نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ وہ دلالتیں ایسی ہونی چاہیے جن سے متعلقہ شخص کے اکثر مال کی حرمت ثابت ہو. مثلا یہ کہ وہ شخص فوجی ہو، بادشاہ کا کارندہ ہو، نوحاگر یا مغنیہ ہو. اگر کوئی دلالت ایسی نہیں ہے بلکہ اس سے محض یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر مال حرام نہیں بلکہ کچھ حرام ہے، تو سوال ضروری نہ ہوگا بلکہ اس کا تعلق ورا سے ہوگا. تیسری حالت معلوم. مالک کی تیسری حالت یہ ہے کہ کسی تجربے وغیرہ کی بنا پر مال کی حرمت یا حلت کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے اور غلبہ ظن سے اس کی تائید ہو جائے. مثلا کسی شخص کی نیکی، تقوی، دیانت اور عدالت کا ظاہری علم ہو، اس کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہری علم کافی سمجھا جائے گا. اس صورت میں سوال کرنا یا کھوج لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، جیسا کہ مجہول الحال کا حکم بھی یہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں بطریق اول ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ مجہول کے سلسلے میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے مگر یہاں تو شبہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. پھر مجہول کے مال پر اقدام کرنا اگرچہ حرام نہیں مگر ورا سے بعید ضرور ہے، لیکن صلحاء اور نیک لوگوں کا کھانا انبیاء اور اولیاء کے کا طریقہ ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے. چنانچہ فرمان نبوی ہے، لا تاکل الاطعام تقا ولا یاکل طعامک الا تقا، متقی شخص کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ روایت کتاب الزکات میں گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. ہاں اگر تجربے سے اس کا لشکری ہونا، گویہ یا سود خور ہونا ثابت ہو اور ظاہری وضع قطع اچھی ہو تو اس تجربے کے سامنے ظاہری وضع، شکل و صورت اور لباس سے استدلال کی ضرورت نہیں. نہیں، یہاں سوال کرنا اور مال کی حرمت یا حلت کے متعلق معلومات کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شک کے مواقع پر ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہاں مواقع شک سے زیادہ ضروری ہے۔ مال کے حالات۔ شک کا تعلق مال سے بھی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ حلال اور حرام مال باہم مخلوط ہو جائیں، مثلا بازار میں غضب کے ذریعے حاصل کیا ہوا کچھ مال لایا جائے اور بازار والے اسے خرید لیں، اب اگر کوئی شخص اس بازار سے یا شہر سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مبیع کے متعلق تفتیش کرے، ہاں اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ بازار میں موجود اکثر مال حرام ہے تو تفتیش واجب ہے، اگر اکثر مال حرام نہ ہو تو تفتیش ضروری نہیں ہے بلکہ ورع میں داخل ہے۔ بڑے بازار کا حکم بھی وہی ہے جو شہر کا ہے، اکثر مال حرام نہ ہونے کی صورت میں تفتیش کے ضروری نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خرید و فروخت ترک نہیں کی، حالانکہ بازاروں میں سود اور غنیمت میں خیانت کے ذریعے حاصل کیا گیا مال موجود تھا، نہ وہ کسی مبیع کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی نے بازار میں مال کے سلسلے میں معلومات کی ہوں، اگر کی بھی تو شک کے مواقع پر اور مخصوص افراد کے سلسلے میں کی ہیں، بلکہ وہ لوگ کفار سے جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے اس میں بھی سوال نہ کرتے، حالانکہ بعض دشمن وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے لڑ کر مال لے گئے تھے، یہ ممکن تھا کہ اس مال میں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بھی موجود ہو، اس طرح کا کوئی سامان بلا قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چیز اسی حالت میں اصل یعنی مسلمان مالک کو واپس ملنی چاہیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس چیز کو بعینہ لوٹانے کی ضرورت نہیں بلکہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان کو خط لکھا تھا کہ تم ایسے ملک میں ہو جہاں مردہ جانوروں کے چمڑے سکھائے جاتے ہیں، اس لیے تم مذبوحہ اور مردہ جانوروں کے سلسلے میں دیکھ بھال کر لیا کرو۔ اس خط میں سوال کی اجازت بھی ہے اور حکم بھی، لیکن انہوں نے یہ حکم نہیں دیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس کی بھی تحقیق کیا کرو، اس لیے کہ اکثر مال اس چمڑے کی قیمت نہیں تھا، حالانکہ اکثر مردہ جانوروں ہی کا چمڑا فروخت ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی رفیق کو تحریر کیا تھا کہ تم اس ملک میں ہو جہاں کے اکثر قصائی مجوسی ہیں، اس لیے حلال و حرام ذبیحہ میں تحقیق کر لیا کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اکثر کی بنا پر تحقیق کا حکم ہوا کرتا ہے۔ اب ہم چند مسائل اور چند صورتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ مضمون واضح نہیں ہوگا۔ مسئلہ معین مال میں حرام کا اختلاط۔ مثلا غلہ فروش کی دکان پر غصب کا غلہ یا لوٹ کا مال بھی فروخت ہوتا ہو، یا کسی قاضی، رئیس، عامل یا فقیہ کا بادشاہ کے یہاں سے کچھ وظیفہ مقرر ہو اور ان کا موروثی جائیداد تجارت یا زراعت وغیرہ کی شکل میں کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی بھی ہو، یا ایک تاجر اپنے دوسرے معاملات کی صحت کے باوجود سود بھی لیتا ہو، ان تمام صورتوں میں اگر متعلقہ اشخاص کا اکثر مال حرام ہے تو نہ ان کی دعوت کھانا جائز ہے اور نہ ہدیہ اور صدقہ قبول کرنا صحیح ہے، ہاں اگر تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ دعوت حلال پیسے سے کی گئی ہے یا ہدیہ اور صدقہ اس مال میں سے دیا گیا ہے جس میں ناجائز کا اختلاط نہیں ہے، تو دعوت کھانے میں یا ہدیہ اور صدقہ قبول کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ اگر مال حرام کم ہو اور دعوت یا ہدیہ وغیرہ میں شبہ ہو تو اس میں غور و فکر اور تامل کی ضرورت ہے۔ یہ صورت دو صورتوں سے مناسبت رکھتی ہے، ایک وہ صورت ہے جس کے متعلق ہم نے لکھا ہے کہ اگر ذبیحہ 10 مردار جانوروں میں مل جائے تو تمام جانوروں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان دونوں صورتوں میں من وجہ مشابہت ہے اور من وجہ مخالفت۔ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح ذبیحہ اور مردار جانوروں کے اختلاط میں محصور کا محصور سے اختلاط ہے، اسی طرح یہاں بھی محصور کا محصور سے اختلاط ہے، کیونکہ ایک شخص کا مال خاص طور پر اس وقت جبکہ کم ہو بہرحال محصور ہوتا ہے، اور مخالفت کی صورت یہ ہے کہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کے معاملے میں مردار کا وجود فی الحال یقینی ہوتا ہے، اور مال میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ فی الحال اس مال میں موجود نہ ہو، چنانچہ اگر مال کم ہو اور یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ اس میں حرام فی الحال موجود ہے تو یہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کے اختلاط سے مشابہ ہے، اور اگر مال زیادہ ہو اور حرام کے متعلق یہ امکان موجود ہو کہ وہ ختم ہو گیا ہوگا تو یہ صورت ذبیحہ کی صورت سے مختلف ہوگی اور اس صورت کے مشابہ ہوگی جس میں حرام غیر محصور میں مل جاتا ہے، جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاتا ہے، تاہم پیش نظر صورت محصور کے غیر محصور میں اختلاط کی بنسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہاں معاملے کا تعلق تنہا ایک شخص سے ہے، اس طرح کی صورتوں میں اقدام کرنا حرام تو نہیں لیکن ورا سے بعید تر ضرور ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی صورتوں میں کھانا وغیرہ کھا لیا یا ہدیہ قبول کر لیا تو اس کا یہ عمل فسق اور خلاف عدل لو سقاحت تو نہیں ہوگا، یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے، اس میں دونوں طرح کے احتمالات ہیں، نقل سے بھی کوئی احتمال متعین نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کے احتمالات میں صحابہ کرام اور حضرات تابعین سے جو ترک منقول ہے اسے ورا پر محمول کیا جا سکتا ہے، حرمت کے سلسلے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کی اور ان کا کھانا کھایا، اگر فرض کیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تمام مال حرام تھا تب بھی یہاں یہ احتمال موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس تحقیق کے بعد کھانا کھایا ہوگا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جا سکتی، علماء متاخرین کی آرا بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھے کوئی چیز دے تو میں اسے قبول کر لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا اکثر مال حرام ہونے کی صورت میں بھی اباحت کا پہلو اختیار کیا ہے، بشرط یہ کہ اس خاص چیز کے متعلق جو بادشاہ انہیں دے حلت کا احتمال موجود ہو۔ ان علماء نے اکابر سلف کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ یہ حضرات بادشاہوں کے انعامات اور وظائف لیا کرتے تھے۔ سلاطین کے اموال سے متعلق باب میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ بہرحال اگر حرام کم ہو اور یہ احتمال ہو کہ وہ حرام مالک کے پاس اس وقت موجود نہ ہوگا تو اس کی دعوت کھانا یا اس کا ہدیہ قبول کرنا حرام نہ ہوگا، لیکن اگر مالک کے پاس حرام کا وجود فی الحال متعین ہو، جیسے ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کی صورت میں مردار کا وجود متعین ہوتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان متشابہات میں سے ہے جہاں مفتی کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور علم او تفقہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ یہ مسئلہ محصور سے مشابہ ہے یا غیر محصور سے۔ رضائی بہن اگر کسی ایسے گاؤں میں مشتبہ ہو جائے جس میں 10 عورتیں ہوں تو سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایسے شہر میں مشتبہ ہو جائے جس میں 10,000 عورتیں رہتی ہوں تو اجتناب کرنا ضروری نہیں۔ اب 10 اور 10,000 کے درمیان اعداد کے درجات ہیں، اور وہ اتنے نو بنو ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھ لیا جائے تو تو حیران رہ جاتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ علماء نے بہت سے ایسے مسائل میں توقف کیا ہے جو اس مسئلے سے زیادہ واضح اور نسبتاً کم پیچیدہ ہیں۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور وہ اڑ کر کسی دوسرے شخص کی مملوکہ زمین میں جا پڑے تو شکار کس کا ہوگا، شکاری کا یا زمین کے مالک کا؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ شکار کس کو ملے گا۔ روایت ہے کہ آپ سے متعدد مرتبہ یہی سوال کیا گیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا۔ سلف سے اس طرح کی لا علمی کے بہت سے واقعات منقول ہیں، ہم نے کتاب العلم میں کچھ واقعات قلم بند بھی کیے ہیں، وہاں دیکھ لیے جائیں۔ مفتی کو یہ تما نہ کرنی چاہیے کہ اسے تمام صورتوں کا علم ہو جائے۔ اب ہم پھر اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی بصری شاگرد نے عرض کیا، کیا میں ان لوگوں سے معاملہ کر سکتا ہوں جو سلاطین سے معاملات کرتے ہیں؟ فرمایا کرتے کہ اگر وہ لوگ صرف سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ اس جواب سے ظاہر ہوا کہ کم میں مسامحت کی جاتی ہے بلکہ اکثر میں بھی اس مسامحت کی گنجائش ہے۔ صحابہ کرام سے یہ کہیں منقول نہیں کہ اگر قصائی، نانبائی اور دیگر پیشاور یا تاجروں نے کبھی ایک آدھ فاسد معاملہ کیا ہو یا کسی سلطان سے ایک مرتبہ معاملہ کیا تو انہوں نے ایسے تمام پیشاوروں اور تاجروں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں معاملات کی تعین دشوار ہے، مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے۔ پیچیدگی اس وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے جب ہم صحابہ کرام اور بعض حضرات فقہا کے اقوال و اعمال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات میں رخصت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں بادشاہ دے وہ لے لو، وہ تمہیں حلال مال ہی میں سے دیتا ہے، اس کے پاس حرام سے زیادہ حلال مال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میں نے اس کے متعلق برائی کے علاوہ نہ کچھ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے، وہ ہماری دعوتیں بھی کرتا ہے اور ہم بوقت ضرورت اس سے قرض بھی لے لیا کرتے ہیں، آپ کی نظر میں ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو قبول کر لیا کرو اور جب تمہیں قرض کی ضرورت پیش آئے تو لے لیا کرو، تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے، مال کی برائی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کثرت کو مدار حکم بنایا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ وہ مال تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ تم اس سے واقف نہیں کہ یہ مال جو تمہیں کھلا رہا ہے یا دے رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے، گناہ اسی پر رہے گا کیونکہ وہ اپنے مال کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی سود خوار ہے، وہ ہمیں کھانے پر بلاتا ہے، کیا ہم اس کی دعوت قبول کر لیا کریں؟ آپ نے اسبات میں جواب دیا۔ اس سلسلے میں ابن مسعود سے متعدد روایات منقول ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت فقہا اور سلاطین کے انعامات اور وظائف قبول کیے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے۔ یہ تمام آثار گزشتہ صفحات کی تقریر سے مختلف ہیں، اس لیے ہم ان کا جواب عرض کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد سر فہرست ہے، حالانکہ ان کا قول ان کے عمل سے مختلف ہے۔ وہ بیت المال سے بھی کچھ لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنی تلوار فروخت کر دی، بیت المال سے لے کر ضرورت پوری نہیں کی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ مالی طور پر خوشحال ہوں. روایات میں ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک قمیص تھی، غسل کرتے تو اسی کو دوبارہ زیب تن فرما لیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قول جواز کے سلسلے میں مبہم اور غیر واضح ہے اور ان کا عمل ورا کا احتمال نہیں رکھتا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس ارشاد سے جواز صریح طور پر ثابت ہے اور عمل میں یہ احتمال موجود ہے کہ آپ ورا کی بنا پر بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ سلاطین کے مال کا حکم دوسرا ہے، وہ کثرت کی وجہ سے غیر محصور کے حکم میں ہے. عنقریب ہم اس کی تفصیل کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی سلاطین کے مال سے متعلق ہے، جبکہ ہماری بحث کا تعلق اس مال سے نہیں ہے بلکہ غیر سلاطین کے مال سے ہے. اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتوے رہ جاتے ہیں. یہ فتاوی خوات تیمی سے منقول ہیں جو ضعیف الحفظ ہے. اس ذیل میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قول وہ ہے جس میں شبہات سے بچنے کی تاکید ہے. فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہا کرے کہ میں امید رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں. حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی، حرام و حلال کے درمیان مشتبہ امور ہیں، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالیں وہ چیزیں اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو جو دل میں کھٹکیں. ایک اشکال کا جواب، یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اکثر مال حرام ہو تو اس کا لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی علامت ایسی نہ ہو جو اس مخصوص چیز کی حرمت پر دلالت کرے. ایک طرف حرمت کی علامت مفقود ہے، دوسری طرف حلت کی علامت موجود ہے. قبضہ ملکیت پر دلالت کرتا ہے. کسی شخص کا کسی چیز پر قابض ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مقبوضہ چیز کا مالک ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی شخص کا مال چرا لے تو سرقہ کی حد جاری کی جائے گی اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جہاں تک حرام کی کثرت کا تعلق ہے تو وہ کسی مخصوص چیز کی حرمت کے متعلق حرمت کا ظن ہی پیدا کر سکتا ہے، یقین نہیں، اس لیے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ وہ مخصوص چیز حلال بھی ہو سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی دعا ما یریبک الا ما لا یریبک کو عام ٹھہرانا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق ان مواقع کے ساتھ مخصوص ہے جہاں عین ملک میں شک کی کوئی علامت موجود ہو. دلیل یہ ہے کہ اگر قلیل حرام غیر محصور میں مل جائے تو تم اسے حرام نہیں کہتے، حالانکہ یہ اختلاط بھی شک کا موجب ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک ضعیف دلالت ہے. یہ دلالت اسی وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی قوی تر حجت موجود نہ ہو. چنانچہ اگر ہمیں کسی ایک معین شخص کے مال کے سلسلے میں یہ یقین ہو کہ اس کے مال میں حرام کا اختلاط ہے اور یہ حرام مخلوط مالک کے مال میں فی الحال موجود بھی ہے، نیز حرام زیادہ ہے، تو قبضہ کی دلالت سے اعراض کرنا اور معارض حجت کو ترجیح دینا ضروری ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد دعا ما یریبک آخر تک کا یہ محمل نہیں ہے تو پھر دوسرا کوئی محمل نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں کہ غیر محصور میں قلیل حرام کے اختلاط کی صورت پر یہ ارشاد محمول کیا جائے، کیونکہ یہ صورت آپ کے دور میں موجود تھی اور آپ سے زمانے کے مال کا ترک منقول نہیں ہے. اور اگر اس ارشاد کو نہیں تنزیہی پر محمول کریں تو بغیر قیاس کے ظاہر الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑے گی. معترض کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے ظن پیدا ہوتا ہے. اب اگر کسی جگہ کثرت اور حسر جیسا کہ زیر بحث صورت میں ہے دونوں جمع ہو جائیں تو ظن کو کیسے تقویت نہ ہوگی. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برتنوں میں اجتہاد مت کرو، ہاں اگر پاک برتن زیادہ ہوں تو اجتہاد کر لیا کرو. آپ نے اجتہاد اور اصل حکم یعنی طہارت کے اجتماع میں یہ شرط لگائی کہ کوئی علامت ہو جس کی وجہ سے اجتہاد ہو سکے اور پاک برتنوں کی کثرت ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیش نظر صورتوں میں چار امور ہوتے ہیں، پہلا اصل حکم کا باقی رہنا، دوسرا مخلوط چیز کی قلت یا کثرت، تیسرا جس مال میں اختلاط ہو اس کا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا، چوتھا اس چیز میں جس سے اجتہاد متعلق ہو کسی مخصوص علامت کا ہونا۔ جو شخص ان چاروں امور کے مجموعے سے غفلت کرتا ہے عموماً وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض مسائل کو ایسے مسائل سے مشابہ سمجھ لیتا ہے جس سے وہ واقعتاً مشابہ نہیں ہوتے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلط ہو جائے یا تو اس میں حرام کی مقدار زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، پھر یہ بات کہ اس میں حرام کا اختلاط زیادہ ہے یقینی طور پر معلوم ہوگی، یا ایسے زن سے جس میں کوئی علامت بھی دلالت کرنے والی ہو یا وہم سے۔ اس طرح کل چھ صورتیں بنتی ہیں، اس میں سے دو صورتوں میں سوال کرنا اور حرام و حلال کی تحقیق کرنا واجب ہے۔ ایک یہ کہ حرام کی کثرت یقینی طور پر معلوم ہو، دوسرے یہ کہ زن سے معلوم ہو اور وہ زن کسی علامت کی بنا پر معلوم ہوا ہو، مثلا کسی شخص نے مجہول الحال ترکی کو دیکھا کہ اس کے مال میں یہ احتمال ہے کہ شاید اس کا تمام مال غنیمت کا ہو۔ اگر یقین سے حرام کی کمی کا علم ہو تو اس صورت میں توقف کرنا چاہیے۔ اقابر کا طریقہ اس سلسلے میں رخصت کا رہا ہے، ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صورت میں تفتیش نہ کی جائے۔ یہ تین صورتوں کا حکم تھا، باقی تین صورتوں میں بھی سوال واجب نہیں ہے۔